الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس الحديث
دیکھو ویڈیو بناؤ مت مٹاؤ اس کو اور کسی صاحب مٹا دو بیٹا مٹاؤ لادا کوئی صاحب ویڈیو سے تصویر نہ بنائے اور کیمرے سے اور نہ ویڈیو بنائے اگر بنانی تھی تو مجھے میک اپ کا موقع دیا ہوتا لیکن اس صورت میں بھی درست نہیں ہے صرف سمجھانے کے لیے ہے اور ریکارڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی کیمرہ ایسے نہ رکھے کہ شبہ ہو کے ویڈیو بنا رہے ہیں تو جو حدیث شریف پڑھی ہے اس سے پہلے ایک ضروری گزارش میرے مرشد میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ صبح شام تین تین مرتبہ آخری تینوں قل پڑھ لیا کرو یعنی سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک وظیفہ اور عمل ہے مشکاۃ شریف کی روایت کہ فرمایا کہ تکفیک من کل شیء یہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں تکفیک من کل شر ہر شر سے حفاظت او من کل ورد یتعوذ بھی اور ہر وہ ورد جو حفاظت کے لیے پڑھتے ہو پناہ کے لیے اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا سورہ اخلاص یعنی قل اللہ هو احد والی سورت قل اعوذ برب الفلق والی سورت اور قل اعوذ برب الناس والی سورت صبح اور شام یعنی فجر اور مغرب کے بعد اس کو پڑھ لیا جائے تین تین مرتبہ جیسے حالات ہوتے ہیں انسان کے قلب میں بھی تشویش ہوتی ہے موبائل چھیننے والے جان کی حفاظت بد امنی ان تمام حالات پھر بری نظر یہاں تک کہ جن وغیرہ کی اسے بھی حفاظت کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ عمل کافی ہو جائے گا اور اگر مریض کو بھی پانی پر دم کر کے پلائے جائے تو انشاءاللہ اس کو بھی افاقہ ہوگا اس لیے اس کو اپنا معمول بنا لیا جائے اس کے ساتھ ایک چیز اضافی لگا دی جائے اور اس اضافی چیز کو کہا جائے گا سونے پہ سہاگا اور وہ چیز یہ ہے کہ صدقے کا معمول بنائے تینوں قل پڑے اور صدقے کا معمول کہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالی کے جو غضب ہے اس کو بجھاتا ہے اور صدقے کے لیے کالا بکرا ضروری نہیں ہے کہ کہتے ہیں جی جان کا بدلہ جان سے دو تو اس کے لیے کالا بکرا کہ وہ بھی کالی کہ کالا بکرا کالی بلا کو دور کرے گا اس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ نقد افضل ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مسجد میں, مدرسے میں کسی غریب کی مدد, کسی کو دوا کی ضرورت, اس کی دوا دلا دی, کہیں تعمیر ہے, دین کے کام کی تعمیر ہے, اس میں لگا دیا. یہ سب صدقے کی صورتیں ہیں. کسی غریب کو کھانا کھلا دیا, یہ مختلف صورتیں ہیں. اب کسی کے پیٹ میں درد ہے اور وہ کہہ رہے بھائی صدقہ دے دو, تو کالا بکرا کھلا دیا اسے. اب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ گوشت کھانا منع ہے, اور کہتے نہیں ہم تو صدقے جو ہے وہ بکرا ہی دیتے. ایسا نہیں, بلکہ کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا یہ بھی صدقہ ہی ہے. تو دو کام کریں, نمبر ایک تھے کہ صبح شام تینوں کل پڑھنے کا معمول بنایا جائے, اور صدقے کا اہتمام ہو. قلیل اور کثیر کا مسئلہ نہیں ہے. پانچ روپیہ بھی دے, جتنے کا نسوار, گٹکا, 2100, 1100, جے ایم, ڈبل پتی راجا جانی, ظہور راجا جانی, وہ مثل ہوں, کیونکہ میں سب کو نہیں پہنچ سکتا. ایسی نئی نئی چیزیں آ جاتی جو مجھے بھی نہیں پتا چلتی, اور یہ بھی اس لیے پتا چل گئی کہ یاروں نے ہی بتایا کہ ہم یہ کھاتے ہیں یہ کھاتے ہیں. تو ان چیزوں پر پیسہ خرچ کرنا سمجھ میں آتا ہے. اور دن میں 10-10, 12-12 کپ چائے پینا سمجھ میں آتا ہے. کیا ایک چائے کی پیالی کا پیسہ اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے؟ وہ 15, 18 یا 20 روپے کی چائے اللہ کے راستے میں دے, اس کی عادت ڈالے. یہ بہت برکت کی چیز ہے, مال کو بھی بڑھانے والی ہے, مصیبتوں کو بھی دور کرنے والی ہے, اور مریضوں کے علاج کے لیے بھی یہی فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. بڑی برکت کی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن پاک میں فرمایا, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں. سود کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, مٹاتے ہیں, اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. تو مال بڑھانے کی چیز صدقہ ہے, صدقہ بڑھنے کی چیز ہے. اور سود بظاہر تو بڑھا ہوا نظر آتا ہے زیادہ, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یمحق اللہ, کہ اللہ اس کو مٹائے گا اور مٹاتا ہے, تو وہ کوئی یہ سمجھے کہ سود کے ذریعے سے ہماری ترقی, ہماری معیشت بڑھ سکتی ہے, تو ای محال استو خیال استو جنو, یہ ناممکن ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ ایک ضروری گزارش تھی جو اپنے لیے بھی, آپ حضرات کے لیے بھی نقل کر دی. یہ جو حدیث شریف میں نے پڑھی, اصل میں صرف ایک چھوٹا سا جز پڑھا, تھوڑی سی طویل حدیث ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, جو کہ کثیر الروایت صحابی ہے. میرے مرشد, میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہ مکثری واقعہ سناتے ہیں کہ مروان بن حکم مدینہ شریف کا گورنر ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں, اور اس کو یہ شبہ ہوا کہ یہ جو اتنی کثرت سے روایتیں پیش کرتے ہیں, کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کوئی ایسا تو نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ کرتے ہو. تو امتحاناً بلایا, اور جب یہ تشریف لائے تو کاتبوں کی چند کاتب بٹھا دیے کہ جو یہ فرمائیں ان کو لکھتے رہنا, اور ان سے درخواست کی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث مبارکہ یاد ہو تو سنا دیجیے. اب عاشق کو کیا چاہیے, محبوب کا تذکرہ. لہذا ایک روایت کے اندر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے فرمایا کہ میرے خلیل نے فرمایا, یعنی انداز محبت دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ کیا فرما رہے, میرے خلیل نے فرمایا. سبحان اللہ, इसको मोहब्बत कहते हैं। तो इन्होंने अहादीस मुबारक सुनाना शुरू की, कातिब लिखते जा रहे हैं, काफी देर गुजर गई, दर्जनों अहादीस मुबारक सुनाई। कुछ अरसा गुजरा, फिर आप मजलिस बर्खास्त हुई, तशरीफ ले गए। कुछ अरसा गुजरा, मरवान बिन हकम ने फिर दरखास्त की, आप तशरीफ लाए, कातिबों को पीछे बिठाया कि वो जो पुराना लिखा हुआ है, बेटा एक काम करो, ऐसे आओ सामने बैठो, जरा कहीं बिल्कुल पीछे इधर से आ जाओ, इधर आ जाओ, ऐसे कि सामने हो जाओ, ताकि मैं इतना पीछे भेजना मकसूद नहीं था आपको, चलो ये भी ठीक है। तो इन्होंने मरवान बिन हकम ने दोबारा अर्ज किया कि हजरत गुज़िश्ता नशिस्त में, साबिका मुलाकात में आपने कुछ अहादीस मुबारका सुनाई थी, क्या उनमें से कोई हदीस शरीफ याद है? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, कोई हदीस शरीफ की क्या बात, अगर कहो तो जो अहादीस मुबारक पहले सुनाई थी उसी तरतीब से सुना दूं। अच्छा वही तरतीब सुनाइए। अब जो सुनाना शुरू किया, मजलिस खत्म हुई, कातिबों से पूछा, हां भाई बताओ, कहने लगे कि हजरत तरतीब भी बिल्कुल वही, यहां तक के जबर जेर का भी फर्क नहीं, और ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी और दुआ थी कि जिसका ये नतीजा था। इस हदीस शरीफ में फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं याखुदु अन्नी हाउलाइल कलिमात, कि कौन है वो शख्स जो मुझसे चंद कलिमात को ले, लेकिन उन कलिमात को ले किस नियत से, फयामलु बिहिन्ना, इसलिए ले कि मुझको अमल करना है। अपने बुजुर्गों की मजलिस में बैठे, शबे जुमा में जाए, या किसी आलिम की मजलिस में जाए, बयान सुने, अमल करने की नीयत हो, फयामलु बिहिन्ना, कि मैं अमल करूंगा, सिर्फ कान का चस्का ना ले, ये खुद एक मुस्तकिल चस्का है, गैरुल्लाह की एक किस्म है, नफ्स के एक मजे की किस्म है, कि बयान सुनने का मजा, कि जी बयान में बड़ा मजा आता है, नहीं बल्कि उस बयान को सुने फयामलु बिहिन्ना, उस पर अमल करने की नियत से, औ युअल्लिमु मन यालमु बिहिन्ना, बल्कि या औ माने में बल्कि, क्या मतलब कि बल्कि खुद भी अमल करे और जो लोग अमल करना चाहते हैं उनको भी सिखाए। इससे पता चला कि कभी उस्ताज कभी बड़ा किसी चीज की अहमियत को समझाने के लिए या अपने शागिर्दों के इम्तिहान के लिए कभी इस तरह भी फरमाते हैं कि कौन है जो ऐसा काम करेगा। और अहादीस मुबारक में जा बजा जगह जगह ऐसी बातें हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुल्तु अना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अर्ज किया कि मैं ये काम करूंगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने उनके इस अर्ज करने पर खुशी के मारे फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा फअखदा बियदी, मेरा हाथ पकड़ लिया, और ये हाथ पकड़ना बवजह खुशी के भी है और गोया के तवज्जो डालने के लिए भी है, खुशी भी है कि उस्ताद एक बात फरमाए اور اس کے جواب میں شاگرد، شیخ ایک بات فرمائے اس کے جواب میں مرید، بڑا کوئی بات فرمائے اس کے جواب میں چھوٹا، اپنے کو پیش کرے کہ انشاءاللہ تعالی اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا، فرماتے میرا ہاتھ پکڑا، فاخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑ لیا. فعد خمسن، اس کے بعد پانچ باتوں کو مجھے گنوایا. اب وہ پانچ آپ کے ارشادات ہیں، وہ پانچ ارشادات ہیں جس کو آپ نے بیان فرمایا، جس میں سے میں نے ایک عرض کیا تھا برکت کے لیے. اب ذرا اس کی تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں، اس کی وضاحت. پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا اتق المحارم، جس چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام فرمایا ہے اس سے بچ، اللہ تعالی کی نافرمانی پر جری نہ ہو. جن چیزوں کو حرام فرمایا جو گناہ کی بات ہے، اس پر تاویلات نہ پیش کرے، گناہ سے بچے، اور یہ بڑی چیز ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جو حرام باتوں سے بچے گا، تو فرمایا تکن اعبد الناس، تو تو تمام انسانوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. اب آپ بتائیے ہمارے عبادت، کہ جی تہجد گزار ہیں، اشراق، چاشت اور اوابین کی نمازیں پڑھنے والے ہیں، ہر سال حج و عمرہ کرنے والے ہیں، اپنے بزرگ مشائخ کی صحبتوں میں جانے والے ہیں، تبلیغ میں ہر سال چلا اور جو اس کے دوسرے معمولات، ماہانہ سحر روزہ وغیرہ لگانے والے ہیں، ان تمام لوگوں کو آپ نے سب سے بڑا عبادت گزار نہیں فرمایا. ہر سال حج و عمرہ بھی کرے لیکن اس کو نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے سب سے بڑا عبادت گزار پھر صرف مسلمانوں میں نہیں، تمام انسانوں میں. تکن اعبد الناس، اعبد یہ اس میں تفضیل ہے. کیا مطلب؟ ایک ہے عابد عبادت کرنے والا، ایک ہے اعبد سب سے بڑا عبادت گزار تمام انسانوں میں. اور سب سے بڑا عبادت گزار آپ نے کس کو فرمایا؟ جو شخص گناہ سے بچے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کرے. تو یہ شخص سب سے بڑا عبادت گزار ہے، جس کو میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ یوں بھی فرماتے تھے، اگر تم نوافل زیادہ نہ پڑھو لیکن گناہ سے بچنے کا زیادہ اہتمام کرو. حضرت کی کتنا سمجھانے کا انداز. اور اس کے معنی، اس اگر اس چیز سے کوئی یہ مطلب اخذ کرے کہ حضرت نفل پڑھنے کو منع کرتے تھے، تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ ایک آدمی عبادت پر زور دے رہا ہے. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگے کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں نوافل پڑھوں، یا بعض مرتبہ ایسے ہمارے ہاں جو دن آتے ہیں جس کو بڑے دن کہا جاتا ہے، نوافل پڑھنے کی ایک ترغیب ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، یا عام حالت میں، یا میں چار مہینے کے لیے جاؤں، تو میں آیا نوافل پڑھوں یا اپنی قضا نمازیں پڑھوں؟ جس کو قضا عمری بھی کہتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، پورے سال کا کوئی بھی مبارک دن ہو، مبارک مہینہ ہو، ایسی کوئی روایت اس فقیر کے علم میں نہیں ہے کہ اس مبارک دن یا مبارک رات یا جمعۃ الوداع میں کسی خاص طریقے سے کوئی نماز پڑھنے سے پوری زندگی کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے. فقیر کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، خصوصاً جمعۃ الوداع میں، کہ جی ایسے طریقے سے نماز پڑھو اور ایسے پڑھو اور یہ پڑھو اس میں وہ پڑھو، تو اس سے تمہاری زندگی بھر کی جو تم نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گی، یہ درست نہیں ہے. یہ قضاء عمری، یعنی جو نمازیں قضا ہیں، ان قضا نمازوں کو پڑھنا ہوگا. خواتین بھی سن رہی ہیں نا. اسی طرح سے قضا روزے ہیں, اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے رکھا کہ مخصوص ایام میں جو نمازیں چھوٹی وہ معاف ہیں, لیکن ان دنوں کے جو روزے ہیں وہ روزے رکھنے ہوں گے. یہ اپنی فائل ٹھیک کی جا رہی ہے, اور اس کا بہت ہی آسان اور سہل طریقہ جو ہمارے اکابر ہمارے بزرگوں نے سمجھایا, وہ طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے ساتھ فجر, ظہر کے ساتھ ظہر, عصر کے ساتھ عصر, مغرب اور عشاء کے ساتھ مغرب اور عشاء, ساتھ میں وتر کی بھی قضا ہے. سنتوں کی قضا نہیں ہے لیکن وتر کی نماز کی بھی قضا ہے. ٹھیک ہے نا جناب, بات وضاحت ہو گئی نا؟ پھر بھی نہ سمجھ میں آئے, یہاں جو علماء حضرات آپ کے علاقے میں ان سے اس بات کو سمجھ لے. بہرحال تو کہنے لگے کہ میں نفل نماز پڑھوں یا قضاء عمری پڑھوں. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ نفل پڑھنا تو ایسا ہے جیسے انڈا کھانا اور مرنڈا پینا, اور قضاء نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے ڈنڈے سے بچنا. تو جب کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ انڈا اور مرنڈا تو ملے گی, انڈا ملے گا مرنڈا ملے گی, لیکن ساتھ میں ڈنڈا بھی ملے گا, ڈنڈا بھی پڑے گا, تو آدمی کیا کہے گا؟ کہے بھائی ایسے انڈا مرنڈا سے جس کے ساتھ ڈنڈا ملے اس سے بہتر ہے ڈنڈے سے بچ جاؤ, انڈا مرنڈا نہ ملے. صحیح ہے نا جناب؟ تو قضا نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے ڈنڈا پڑے گا, پٹائی ہوگی. اور نفل نماز پڑھنے سے مٹھائی ملے گی, اور ظاہر بات ہے کہ مٹھائی کے ساتھ پٹائی بھی ہو تو مٹھائی کا کیا مزہ, پہلے پٹائی سے بچے اس کے بعد مٹھائی کا مزہ بھی لے. یہ طریقہ کار ہے, اور اس کا طریقہ یہ بس سمجھایا کہ پہلے اپنی زندگی کے اس ادوار کا, ان مہینوں کا, سال کا حساب لگا لے کہ جتنے دن کی نمازیں ہیں, اور اس کو پھر پڑھنا شروع کرے, انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ منزل تک ضرور پہنچے گا. اور اسی طریقے سے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی مجددانہ کارناموں میں سے کارنامہ یہ ہے کہ حضرت والا داڑھی کی ترغیب دیتے تھے, اور انداز اتنا سلیقہ اور ایسا پیارا انداز. فرمایا بھائی جا چڑیا گھر جاؤ, چڑیا گھر میں جا کر شیر دیکھو, اور شیر بھی ببر شیر دیکھو جو کہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے. فرماتے دیکھو جنگل کا بادشاہ جو ہوتا ہے شیر, اس کی داڑھی ہوتی ہے, اور شیرنی کی داڑھی. تو حضرت ہم سے پوچھتے تھے ہاں بھائی شیر بنو گے یا شیرنی؟ ہم سے تو ہاتھ بھی کھڑا کرواتے تھے, لیکن میں آپ سے نہیں کھڑا کروا رہا ہوں. اپنے دل میں کہہ دے کہ شیر بننا ہے شیرنی. اب گھر جا کے شیرنی بولے گی کہ یہ آپ نے کیا کام کیا, آپ ملا کی بات سن کر اپ ٹو ڈیٹ ہونے کے بجائے بیکورڈ ہو گئے, یہ کس ملا کے چکر میں آ گئے؟ تو کہہ دے اب صحیح چکر میں آ گیا, تو شیرنی ہے میں شیر ہوں. اور ساتھ میں بتا دے گھبرانا نہیں, ڈروں گا تجھی سے, سارا مسئلہ یہی ہے نا. وہ کہہ رہے یہ پکا شیر بن گیا تو پھر تو مجھ پہ دھاڑے گا. کہا نہیں, یہی تو بات ہوگی کہ تیری شیرنیت قائم رہے گی, میں شیر بن جاؤں گا اور ہنسی خوشی ہماری زندگی گزرے گی. البتہ اس میں ایک ضروری وضاحت ہے, وہ یہ کہ ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے, اپنی مٹھی سے ناپے, سامنے سے دائیں سے بائیں سے. اور میرے شیخ رحمت اللہ نے ایک بات فرماتے تھے عورتیں بھی داڑھی رکھنے کا ثواب حاصل کر سکتی ہیں. ہے نا عجیب بات کہ داڑھی اور عورتیں, یا اللہ یہ ملا کو کیا ہو گیا. لیکن فرمایا اس کا ثواب ایسے ہے کہ اپنے شوہروں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو داڑھی کی ترغیب دے دے. شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ملہ کی دس گھنٹے کی تقریر ایک طرف اور بیوی کا ایک جملہ دس گھنٹے کی تقریر پر باری ہے کہ میاں جی داڑھی رکھ لو کب تک شیرنی کی طرح رہو گے داڑھی رکھ لو سبحان اللہ میرے مرشد فرماتے ایک صاحب نے داڑھی رکھی ایک مٹھی داڑھی رکھی اب لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا یہاں تک کہ بیوی نے بھی کہا آپ کو کیا ہو گیا یہ فرماتے اس کے بعد جب داڑھی رکھ لی تو اس کو سمجھایا کہ دیکھو کسی کو کوئی جواب نہ دینا کسی سے بدتمیزی نہ کرنا کسی سے بدتہذیبی نہ کرنا سب خاموشی سے سننا اور اس مسلک پہ عمل کرنا کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا عشق اپنا کام کرتا ہی رہا جب اس کی داڑھی آ گئی ایک دن میاں بیوی بیٹھے تھے تو بیوی نے اس کو دیکھ کر کہا میاں جی میرے لیے بھی دعا فرمائیے گا حضرت فرماتے ہیں کہ وہ حیران ہو گیا یا اللہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے کہ بیوی شوہر سے دعا کی درخواست کرے اس لیے بھائی بیوی کو معتقد بنانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے تو اس نے کہا کہ کیا ہو گیا اتنے عرصہ ہماری شادی کو ہو گیا آج پہلی دفعہ تو نے دعا کے لیے مجھے کہا ہے خیریت تو ہے پہلے کیوں نہیں کہا اس نے کہا میرے شیخ فرماتے کہ بیوی کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ پہلے آپ کی داڑھی نہیں تھی اس وجہ سے آپ دعا کرنے کے اہل نہ تھے بلکہ مثل اہلیہ تھے اب جب سے آپ نے داڑھی رکھی ہے اب آپ دعا کے اہل ہو گئے اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ شروع شروع میں تو لوگ مذاق بھی اڑائیں گے لیکن ایک مرتبہ اللہ کے لیے داڑھی رکھ لو جب وہ داڑھی پوری ہو جائے گی پھر وہی مذاق اڑانے والے تم سے دعا کے لیے بھی کہیں گے لیکن فرمایا دعا کروانے کے لیے کہ لوگ ہمیں دعا کے لیے کہیں اس لیے داڑھی نہ رکھنا اللہ کے لیے رکھنا اس میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ یہ جو نیچے والا ہونٹ ہے اس ہونٹ کے نیچے کی طرف مردوں کے یہ بال نکلتے ہیں اس بال کو داڑھی کا بچہ کہا جاتا ہے اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں 70 برس کا ہو گیا لیکن یہ بچے کا بچہ ہی ہے اور اس کو کہا ہی ریش بچہ جاتا ہے فقہ کی کتابوں میں ایسے ہی پکارا جاتا ہے ریش بچہ داڑھی کا بچہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بچہ بچہ ہی رہتا ہے اس کو بھی نہ کاٹا جائے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت میں اس لیے اس کو کاٹتا ہوں جب میں مرغی کی ٹانگ کھاتا ہوں نا تو یہ بھی اپنی ٹانگ اڑاتا ہے تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے کیا سمجھانے کا انداز ہے سبحان اللہ فرمایا کہ بیٹا بھائی جب آپ کھانا کھاتے ہیں کھانے کے دوران اگر آپ کا بیٹا آپ کے منہ میں انگلی ڈال دے تو کیا اس کی انگلی کو کاٹ دو گے یا اس کو پیار سے سمجھاؤ گے کہ بیٹا بابا کے منہ میں نہیں گھسا کرتے فرمایا اسی طرح ہی داڑھی کا بچہ اس کو سمجھاؤ کہ دیکھو داڑھی کے بچے میں مرغی کھا رہا ہوں اگر مرغی کی ٹانگ کھا رہا ہوں اگر تم نے اپنی ٹانگ اڑائی تو اچھی بات نہ ہوگی مل جل کے کام کر لے تو کیوں اپنی ٹانگ اڑاتا ہے اس کو بھی نہ کاٹا جائے اور اسی طریقے سے عورتیں برقعے کا اہتمام کریں لیکن وہ برقع ہو اور برقعے کی خصوصیت ہے ستر کی یعنی ستر کی چھپانے کی اور ان خصوصیات میں یہ بھی شامل ہے کہ برقع ڈھیلا ڈھالا ہو اور پرکشش اٹریکٹیو رنگین نہ ہو ایک تو تنگ نہ ہو رنگین نہ ہو تاکہ سنگین نہ ہو اور دوسری پھول بوٹیاں اس پہ نقش و نگار نہ بناؤ سادہ ہو جو نقش و نگار کرنے ہیں اپنے کپڑوں پہ کرے کہ شوہر خوش ہو جائے اپنی طبیعت چاہتی ہے اچھے کپڑے پہننے کو شوہر کی حیثیت کے موافق اپنے باپ کی حیثیت کے موافق جو گنجائش ہے اس پر کپڑے پہنے منع نہیں ہے اس کو لیکن برقعے کو برقعے کے معاملے میں ایسا نہ کرے اپنے کپڑے اپنی حیثیت شوہر کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے موافق کرے شوہر کہتا ہے اچھے کپڑے پہنو تو ماشاءاللہ پہنے لیکن اس اچھے کپڑے میں اس بات کی بھی رعایت ہو کہ
کہ بےہدا پن نہ ہو, اور بےہدا پن سے ماتے سے مراد ہے ننگا پن, ایسی چیز نہ ہو, حیا اور شرم کو سامنے رکھا جائے, اور اچھے کپڑے پہنے. شوہر کی حیثیت ہے یا باپ کی حیثیت ہے, وہ اپنی حیثیت کے موافق دلاتا ہے. شوہر کا دل چاہتا ہے کہ میری بیوی اچھی لگ, اچھے پہنے, اچھی بنے, تو بیوی کو اپنے شوہر کی اس خواہش کا احترام کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالی کی خوشی ہوگی. البتہ اگر شوہر یہ فرمائش کرے کہ بالوں کو کاٹو, بالوں کو ذرا سیٹ کرا لو, جس کا نام ہمارے یہاں پرکٹی کہا جاتا ہے, تو یاد رکھیے گا, اگر شوہر بھی کہے بیوی کو کہ بال کاٹو, تو بیوی کے لیے بال کاٹنا جائز نہیں ہے, اگرچہ شوہر بھی کہتا ہے. اور پھر اس میں تو مختلف قسمیں آ گئی ہیں, عجیب عجیب انداز سے بال کاٹے جاتے ہیں, چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے. ہاں البتہ بال ایسے کہ کئی دو منہ وغیرہ نکل آتے ہیں, اس کو درست کرنے کی اجازت ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, ابھی چند روز پہلے کی بات ہے, کہنے لگے تو پھر تو بال اتنے لمبے ہو جائیں گے بیویوں کے. میں نے کہا پہلی بات تو ایسا خیر ہوتا بھی نہیں ہے, کیونکہ بال نوچنے کے لیے بہت سارے لوگ کافی ہوتے ہیں, کیونکہ جب نند اور بھاوج کی لڑائی ہوگی تو ظاہر بات ہے ایک دوسرے کے بال نوچیں گے, خود ہی گنجی ہو جائیں گی, کوئی بال بڑھنے نہیں رہے گا. اب رشید صاحب سر پکڑنے سے کیا فائدہ, آپ کے سر میں درد تو نہیں ہے رشید صاحب؟ اچھا اچھا, سوچ رہا ہوں, سوچ رہے ہیں کہ سوچنا کیا ہے. اب یہ جو میں نے ذکر چھیڑا نند اور بھاوج کا یا ساس بہو کا, تو اس کے کئی مختلف جہت ہیں, مختلف اس کے صورتیں, اور وہ صورت ایک یہ ہے کہ ایک عورت بڑی محبت سے اور کہتے ہیں بڑے چاو سے اپنے بیٹے کے لیے بیوی لے کر آئی ہے, اپنے لیے بہو لے کر آئی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ جو عورت آئی ہے شوہر ہے بیوی ہے, تو وہ عورت اپنے شوہر سے بھی وقت مانگے گی, اس کو بھی وقت چاہیے. اور اسی طریقے سے البتہ حد اعتدال یہ ہے کہ بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک معاملہ رکھے. ابھی ایسا نہیں کہ ماں باپ کو بھول گئے, یہ بھی اچھی نہیں ہے. ماں باپ کی خدمت بیٹے کی ذمہ داری ہے, اور یہ ذمہ داری محبت کی ذمہ داری ہے جناب, کہ ماں باپ بیٹا اپنے ماں باپ کی خوشی کو دیکھے. لیکن ساتھ ساتھ ماں باپ اس بات کو بھی تسلیم کریں کہ ایک عورت آئی ہے, ایک بیٹی آئی ہے جس کا وہ شوہر ہے, اس کو شوہر کی توجہ, شوہر کو بیوی کی توجہ کی ضرورت ہے. اس حقیقت کو اگر تسلیم کیا جائے تو کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے, سب کام سہولت سے ہو جائے گا. بس اصل بات کیا ہوتی ہے, کچھ ماں باپ کو تحمل, کچھ اس بچی کو, اس آنے والی بیٹی کو تحمل کی ضرورت ہوتی ہے, کہ جیسے اپنے ماں باپ کچھ کہہ سکتے ہیں, اسی طرح سے جو ساس سسر ہے وہ بھی ماں باپ ہیں, وہ بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے, اور اس بیٹی کو تھوڑے تحمل اور برداشت سے اس وقت کو گزارنا ہوگا. اسی طریقے سے جو ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہیں کہ میری بیٹی اپنے سسرال سے مے کے آئی ہے, اس کو تھوڑا سا آرام ملے, تو اس کے لیے اپنی بہو کو بھی سوچے, اس کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اس حد اعتدال پر نظر تھوڑی سی رکھی جائے, اور اسی طرح سے بیٹی کے ماں باپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ اگر ساس بہو نے, ساس سسر نے کچھ کہہ دیا, شوہر نے کچھ کہہ دیا, یہ کمبخت مارا موبائل جو کہ بعض صورتوں میں بہت اچھا ہے لیکن اکثر اس کا استعمال بہت ہی مضر ہے, اور اس مضر استعمال میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جہاں شوہر نے کچھ کہا
जहां सास ससुर ने कुछ कहा बस फोन उठाया, अम्मा आ जाओ बस, मेरा इस घर में गुजारा नहीं है, कि जहन्नम में मुझे फेंक दिया। वो मां बाप उसके भाई, हां हां तू हम पे बोझ नहीं है, कोई बात नहीं अभी लेने आ रहे हैं हम तुम्हें। तो याद रखना इस तरह से घर बसते नहीं है। बेशक बेटी, अब बेटी से ये कहना, शौहर बेटी से ये कहे कि वो अपनी तकलीफ अपने मां बाप को भी ना बताए, मैं तो इसको तस्लीम नहीं करता कि आखिर उस औरत को बिचारी को कोई तकलीफ है, वो किसको कहे? शौहर सुनता नहीं है, सास ससुर सुनते नहीं है, अपने मां बाप को भी ना बोले, तो मैं तो इसको तस्लीम नहीं करता, किसी को तो वो बिचारी कहेगी ना। हां अलबत्ता उन मां बाप की जिम्मेदारी है समझाना कि बेटा थोड़ा सा तहम्मुल करो, अभी अच्छा हो जाएगा। उसी तरह से शौहर को भी सोचना चाहिए, वो ये कहे कि तुम अपने मां बाप को भूल जाओ, ये कैसे हो सकता है कि वो औरत जिसने 15 साल 20 साल 25 साल अपने मां बाप के साथ एक घर में गुजारे हो, जिन मां बाप ने उसको अपना खून पिलाया हो और तरबियत के अंदर तकलीफें उठाई हो, फिर शौहर या उसके मां बाप ये कहे अपने मां बाप को उस घर को भूल जाओ, ये जुल्म है जुल्म। इस हकीकत को अगर थोड़ा से तहम्मुल के साथ जरा हम सोच लें, वल्ला घरों का झगड़ा, मैं ये नहीं कहता कि घरों में झगड़ा नहीं होगा, मियां बीवी की खटपट नहीं होती, ये होती है हर जगह होती है, बुजुर्ग भी लड़ते हैं, और मैं तो कहता हूं ये तो हुस्न है जिंदगी का, जो मियां बीवी बिल्कुल ही साधु बने हुए दोनों, तो फिर क्या मजा, ये भी कोई मियां बीवी है, ये तो कोई हुस्न ही ना बचा भाई। इसलिए मैं तो मियां बीवी को हंसी खुशी रहने का एक नुस्खा सिखाता हूं, और वो नुस्खा ये है कि एक मियां बीवी लड़ते बहुत थे, उनके पड़ोस में घर आबाद हुआ, वहां से हर वक्त हंसने की आवाज आती थी। एक दिन शौहर दफ्तर से घर आया तो बीवी ने कहा देख हम लोग कितने मनहूस हैं, हर वक्त लड़ते रहते हैं और पड़ोस वाले घर से हर वक्त हंसने की आवाज आती है, जहां मालूम कर क्या राज है। शौहर गया, उसने घंटी बजाई, घंटी जाने थोड़ी देर बाद एक अजीब सी आवाज आई, दरवाजा खुला और वो मर्द हंसता हुआ बाहर निकला। उसने कहा माशाल्लाह क्या हंसते रहते हैं, सुभान अल्लाह। उसने कहा भाई साहब, उन्होंने कहा सलाम क्या, सलाम वालेकुम। उसने कहा वालेकुम सलाम, कैसे आना हुआ? कहा मैं आपका पड़ोसी हूं, हम मियां बीवी इतने मनहूस है, हर वक्त बस लड़ते ही रहते हैं, लेकिन आप लोगों के घर से माशाल्लाह हर वक्त हंसने की आवाज आती है, क्या आप लोग लड़ते नहीं है, आप लोगों की लड़ाई नहीं होती? उसने कहा नहीं हमारी भी लड़ाई होती है, हर वक्त लड़ते हैं हम लोग। कहा लड़ने के बावजूद हंसना? कहा यही तो राज है। उसने कहा हाय यही तो राज है। कहा भाई मेहरबानी होगी ये राज मुझे भी सिखा दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने कहा भाई बात यह कि जब मेरी और मेरी बीवी की लड़ाई होती है तो वो बर्तन उठा के मुझे मारती है, अगर बर्तन मुझे लग जाए तो वो हंसती है और नहीं लगे तो मैं हंसता हूं। तो ये जिंदगी की हंसी खुशी गुजारने का जिंदगी का तरीका है। मतलब क्या है? मतलब ये नहीं है बर्तन उठा के बीवियां जाके मारना शुरू कर दो, मतलब ये है कि कुछ शौहर को कुछ बीवी को थोड़ा सा पीछे आना होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तहम्मुल करे, चलो बिचारी है, क्योंकि वो जो आप तसव्वुर करें हमारी औरतें जो सुबह से लेकर शाम तक सब इस इंतजार में आती रहती है कि मेरा शौहर आएगा, मुस्कुरा के मुझसे दो बोल बोल लेगा, सब इस इंतजार में, और क्या उसका क्या मांगती है? हमारी औरतें तो ऐसी है, देखो अल्लाह ताला ने कितना अजीब रखा, आप उनको खर्चा दे, हमारी औरतों का मिजाज ये है कि ये जो इनको पैसे जेब खर्च भी दो ना, ये कभी अपने ऊपर नहीं खर्च करेंगी, जो इनके जाती पैसे होते हैं कभी अपने ऊपर खर्च नहीं करती है, कहां खर्च करती है? या तो बच्चों पे खर्च करेंगी, या पैसे जोड़कर घर के लिए कोई चीज ले लेंगी, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? अब रही बात जब इनको चीज चाहिए होती फिर क्या करती है, ये डाकू है पक्की।
اب یہ شوہر کی جیب پہ ڈاکہ ڈالتی ہے. اور وہ ڈاکہ پتہ ہے کیوں ڈالتی ہیں؟ وہ ڈاکہ بھی اس لیے ڈالتی ہیں کہ ان کو اپنے شوہروں کی محبتوں پر ناز ہوتا ہے. تو کہتی کہ میری ضرورت کو میرا شوہر پورا کرے گا, اور اس کو جو پیسہ دیا جائے وہ بچوں پر اور گھر کی کوئی چیز پیسے جمع کیے, کوئی چیز مشین لے آئی. ارے بھائی کہاں سے لائی تم نے؟ کہا جو آپ پیسے دیتے تھے نا میں نے بی سی ڈال لی یا اس کو جوڑتی رہی, بس اس کے بعد میں خرید کے لے آئی. کبھی پردے بنوا لیے, کبھی صوفہ ڈال لیا, کبھی کچھ چیز لے لی. دیکھو یہ ہمارے گھر کی حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو عورت ہمارے ساتھ اتنا تعاون کر رہی ہے تو تھوڑا سا تحمل, بس تھوڑا سا تحمل. اور اسی طرح اس عورت کو بھی سوچنا چاہیے, شوہر ہے بسوں کے دھکے کھاتا ہوا آیا ہے, دھوئے در دھکڑ, پھر صاحب سے بھی ڈانٹ کھا کے آیا ہے, ذرا پہلے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دے, پھر جو بات کہنی ہے کہہ لے. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب شوہر گھر پہ آئے آتے اس کو میں شروع ہو جاؤ کہ یہ ہوا وہ ہوا, فلاں نے یہ کہا فلاں نے وہ کہا اور یہ ہوا اور مجھے یہ چاہیے. فرمایا ایسے نہیں, پہلے اس کو کھانا دو, اس کو ذرا آرام سے رکھو, تھوڑا کھا پی لے, پیٹ میں پڑے گا چارہ تو اچھلنے لگے گا بیچارہ. اس بیچارے کو بھوک سے برا حال ہو رہا ہے اور تم نے پہلے ٹھوسنا شروع کر دیا. نہیں, پہلے اس کو کھانے دو, ذرا نہا دھو لے, ذرا ہاتھ منہ دھو لے, کھانا کھا لے, اب پیٹ بھر گیا نا, اب اس کے دل میں اتر جاؤ. اب اس کو کہہ دو کہ جی مجھے فلاں ضرورت ہے, میری ماں بیمار ہے, مہربانی کر کے آپ مجھے گھر لے جائیں, میری ماں سے ملوا دیں. تو شوہر کو بھی چاہیے اس کی اس خواہش کا احترام کرے کہ دیکھو نا میری ماں بیمار ہے, میری ماں بیمار ہے شوہر کی ماں, تو بیوی سے چاہتا ہے کہ ایک پاؤں پہ کھڑی ہو کے خدمت کرے. اس کی بھی اگر ماں بیمار ہے تو اس کو موقع دو کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے. سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس طرح میرے دوستو تھوڑا سا تحمل کی ضرورت ہے. واللہ کوئی اتنی بڑی باتیں میں نہیں کر رہا, یہ دنیا کی حقیقت کی چیزیں ہیں. تھوڑا سا تحمل کر لے تو واللہ ہمارے گھر میں سکون ہو سکتا ہے. صرف برتن بجنے کی آواز آئے گی, باقی کچھ بھی نہیں. تھوڑا سا تحمل. اس کردار میں بیوی کے ماں باپ بھی ہیں, شوہر کے ماں باپ بھی ہیں, خود بیوی بھی ہے اور خود شوہر بھی ہے. اسی طرح نند کو گند نہ سمجھے, اس کا بھی احتیاط خیال کرے, وہ بھابھی کا خیال کرے, بھابھی اس کا خیال کرے. انشاءاللہ تعالی واللہ گھر میں تھوڑی سی بات ہو سکتی ہے, تھوڑی اونچ نیچ, اس کو دل پہ نہ لے اور اس کو معافی تلافی کر کے بھول جائے, انشاءاللہ تعالی واللہ گھر مثل جنت کے بن جائے گا. تھوڑا سا تحمل, تھوڑا سا بس, زیادہ نہیں, تھوڑا سا. میں غصے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, تو بھائی ان چیزوں سے گھر بستے نہیں ہیں, اجڑتے ہیں. اور گھروں کو بسانے کی ضرورت ہے. اجڑے ہوئے گھروں کی کمی نہیں ہے, وہ طلاق یافتہ بےچارے عورتیں, وہ بیوہ عورتیں, پہلے ہی کمی کوئی نہیں ہے. ایک گھر میرے شیخ رحمت اللہ, جب میری شادی ہوئی تو میرے شیخ رحمت اللہ نے اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے, حضرت نے مجھ سے فرمایا حبیب اللہ دیکھو تم نے شادی کی ہے, اس شادی کو تم نے پار لگانا ہے. فرمایا اس کشتی کو تم نے پار لگانا ہے. گویا کہ کشتی کے حضرت نے مثال دی. کیوں؟ کشتی دریا یا سمندر میں چلتی ہے, کبھی تیزی آتی ہے لہروں میں, کبھی اوپر کبھی نیچے. پتا چلا کہ لہریں اوپر نیچے ہوتی رہیں گی, اتار چڑھاؤ آتا رہے گا, لیکن فکر یہ کرنی ہے کہ کشتی کو ہم نے پار لگانا ہے. حضرت نے مجھ سے براہ راست یہ بات فرمائی تھی. حضرت کی برکت سے اللہ تعالی اس کو پار لگا دے, ہم سب کی پار لگا دے. اور جن گھروں میں کچھ اگر چپکلش کوئی چیز ہے, اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے دلوں سے وہ نفرتیں کدورتیں دور فرما دے, محبتیں پیدا فرما دے. تو فرمایا کہ حرام کی بھی چیزوں کو چھوڑ دو. اسی طرح ایک بہت مسائل تو بہت سارے ہیں, بس چھیڑنے کے لیے چند باتوں کو. ایک وراثت کا بھی مسئلہ ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ بالکل توجہ نہیں ہے وراثت پر, کہ وراثت تقسیم کرنی چاہیے. گویا کہ یہ علم جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے پہلے اٹھے گا, یہ صرف کتابوں کے لیے رہ گیا, یہ ملا کے پڑھنے کا رہ گیا, باقی کوئی عمل نہ کرے اس پر. ایسا نہ کرے, یتیم نہ بنائے, مسائل کو, سنتوں کو, علم کو یتیم نہ بنائے. اور پھر مسلمان اپنے ہاتھوں سے ایسا کام نہ کرے, ان مسائل پر توجہ دے اور اس بات کی فکر کرے
کہ اگر قرضہ لیا ہے اس کو واپس کرنے کی فکر کریں. جس آدمی کی نیت اچھی ہوتی ہے قرضہ واپس کرنے کی، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد ضرور فرماتے ہیں. نیت اچھی ہے تو کیا فرمایا، اتق المحارم، گناہ سے بچو. اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو حرام فرمایا ان چیزوں سے بچو، تو تم تمام انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. ایک بات ہو گئی. نمبر دو، ورضا بما قسم اللہ لک، جو چیز اللہ تعالی نے تیری قسمت میں لکھ دی ہے. قسمت کے کیا معنی؟ تقسیم، یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا. لیکن قناعت اتنی بڑی دولت ہے کہ غریب امیر کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. ہاں اس کو اللہ نے مال دیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ نعمت رکھی ہے، یہ میرے مولا کی مرضی ہے جو مجھے عطا فرمایا. لہذا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورضا، تو راضی رہے اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھ دی، یعنی تجھے تقسیم میں عطا فرما دی. تو کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں تکن اغن الناس، تمام انسانوں میں تو سب سے زیادہ غنی اور مالدار ہو جائے گا. کیا عجیب بات ہے، یعنی پتا چلا رضا بالقضاء، اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہنا قناعت اتنی بڑی دولت ہے. میرے شیخ اور میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قناعت کی برکت سے غریب آدمی بھی مالدار سے بڑھ کے ہو جاتا ہے. اب یہ نہیں کہ وہ موبائل دے گا وہ خریدو، اب وہ دے گا وہ خریدو، وہ آیا وہ لے لو، چین ہی نہیں ہے. موبائل نہ ہوا ٹیشو پیپر ہو گیا. ایک ضرورت کی چیز، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں موبائل پر آفس کا کام بھی کرتے ہیں، ای میل ہے، اس قسم کی چیز، ٹھیک ہے، اگر اس کی ضرورت ہے تو اس ضرورت کے مطابق دیکھ لے کہ میری کیا ضرورت ہے، موبائل لے لے، ٹھیک ہے، منع نہیں ہے. لیکن اس کو شو پیس کے طور پہ نہ استعمال کریں، اور یہ نہیں کہ دوسرا اب یہ لے لو اب وہ لے لو اب وہ لے لو، ایسا نہ کریں. اپنی ضرورت ہے بے شک اچھی چیز لے لے. لہذا یہ جو آپ نے فرمایا قناعت بڑی پیاری چیز ہے، اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قناعت کی برکت سے غریب بھی، قناعت یعنی جو عطا کیا اس پر راضی، الحمدللہ، یا اللہ چٹنی روٹی کھلائی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ میرے لیے بہت ہے، بس یہ قناعت اتنی بڑی دولت ہے میرے دوستو، پھر یہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. اور آپ نے فرمایا اغن الناس، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ مالدار ہے، اس لیے جو اللہ نے عطا فرمایا اس پہ راضی رہے. رضا بالقضاء کی برکت سے اللہ تعالیٰ تھوڑی دنیا کو بھی زیادہ کر دیں گے. اور اگر راضی نہ ہوا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر میں کسی چیز پر راضی نہیں ہوں تو مجھے زیادہ مل جائے گا، ایسا ہوتا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہوتا. اس لیے اپنے آپ کو پریشان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے جو ملے اس پہ راضی رہے، انشاءاللہ وقت آئے گا سب کچھ مل جائے گا. اور عام طور پہ یہی دیکھا کہ جوانی کے زمانے میں ذرا حالات ٹائٹ ہی رہتے، ہمارے محاورے بولتے ہیں بڑے حالات ٹائٹ ہے، تو دیکھا یہی گیا، تجربے کی بات ہے، کیونکہ میں بھی گزر چکا ہوں اس دور سے، اب تو میں بھی 40 سے اوپر ہو گیا، تو جوانی میں یہی ہوتا ہے اکثر کہ حالات ذرا جیب ہمیشہ کھچی رہتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے جیسے، اور بڑے عجیب برکت کی چیز دیکھی کہ انسان شادی کرتا ہے اس کا ہاتھ کھلتا ہے، پھر اولادیں ہوتی ہیں اس کا ہاتھ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے جتنی زیادہ اولادیں ہوتی ہیں نا مال میں اتنی برکت ہوتی ہے. اب یہاں کہتے ہیں منصوبہ بندی کرو، بتائیے یہ بھی کوئی منصوبہ بندی ہے؟ منصوبہ تو بندی تو کہتے ہیں کہ وسائل کو استعمال کرنا، وسائل کو استعمال کرنا یا وسائل حاصل کرنا یا وسائل کو مار دینا، ختم کر دینا، اس کو کوئی منصوبہ بندی بولتا ہے؟ پلاننگ اس کو بولتے ہیں بھائی، وسائل کو استعمال کرنے کا نام منصوبہ بندی ہے. اب یہ کیا بات ہے کہ جی صرف دو ہی بچے، دو انڈے وہ بھی گندے، کم سے کم کسی ایک اتنے بچے ہوں، کسی کو بجلی میں، کسی کو پانی میں، کسی کو تاجر بنائے، آخر میں سب ایک کو مولوی بھی بنا دے جو ان سب کے سب کو جنت بھی لے جائے. نیک بنانے کی فکر کریں. اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، رزق دینے والے اللہ ہیں. ہم سے پہلے لوگ بھی جن کے پاس تعیشات سہولت کی چیزیں کم تھی، لیکن الحمدللہ خوش ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ اولاد دی. بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تزوج الودود الولود، کہ اس عورت سے شادی کرو جو کہ محبت کرنے والی ہو اور جس کی کثرت اولاد والی ہو. کیا مطلب؟ کیسے پتا چلے گا؟ اس کے خاندان سے پتا چل جائے گا کہ یہ خاندان میں کھیتی زیادہ ہوتی ہے، اور محبت کا پتا بھی اسی سے چل جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ تو نعمت ہے میرے پیارے دوستوں. اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کثیر اولادیں، ہمارے باپ دادا، یعنی آج سے 20-30 سال پہلے تک بھی یہ سب چیز تھا، بعد میں یہ ڈرامے آئے کہ جی بچے کم ہو اور یہ جی کہیں گے کہاں سے، وسائل سب ہو جاتا ہے، حالانکہ سب ماشاء اللہ پل جاتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے پلتے ہیں، بلکہ پہلے زمانے میں زیادہ اچھے پلتے تھے، اور وہ اس طرح سے لائن سے بچے آتے تھے. تو لہذا منو، بڑے بھیا کے کپڑے منو کو آ جاتے تھے اور منو تک سلسلہ رہتا تھا. پھر کوالٹی بھی اچھی ہوتی تھی، فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ نئے کپڑے خریدنے پڑیں گے. اب ایک بچے میں ہی 10 سال کا گیپ ہو گیا، اب اس کے بعد اس کے لیے کپڑے نئے خریدو. اور پہلے بھیا کے کپڑے منو تک چلتے تھے ماشاءاللہ. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، جو اولاد عطا فرمائیں گے ان کا رزق کا بندوبست بھی فرمائیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری زیادہ فکر ہے. وہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق لکھ دیتے ہیں، کہ دیکھو فرشتے پوچھتے ہیں رزق اور اللہ تعالیٰ اس کا رزق لکھوا دیتے ہیں. جو اس مولا کو اس بندے کی دنیا میں آنے سے پہلے فکر ہوتی ہے، ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا کہ اس کا رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. تو دو باتیں ہو گئی نا. تیسری بات، واحسن الی جارک، اپنے پڑوسیوں سے برتاؤ اچھا کرے. تکن مومنن، تو تم مومن کامل بنو گے. پڑوسی سے اچھا برتاؤ، یہ نہیں کہ اگر پڑوسی بےچارے نے کبھی موٹر سائیکل ادھر کھڑے دی کر دی بس لڑائی شروع، ذرا کوئی بات ہوئی. لیکن ایک پڑوسی کے حقوق میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان کسی اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے بیٹھنا نہیں چاہیے، یہ بے شرمی کی بات ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ میں بیٹھنے کے جو حقوق بیان فرمائے، ان حقوق میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی کے بیٹھنے کی وجہ سے گزرنے والوں کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. نمبر دو بات جو آپ نے بہت خاص فرمائی وہ یہ بات فرمائی کہ نظر کی حفاظت بھی ہو. اب ایسا نہیں کہ محلے کی مائیں بہنیں گزر رہی ہے اور یہ بے شرموں کی طرح وہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ تو انتہا درجے کی کمینے پن کی بات ہے کہ وہ گلی، وہ گزرگاہ جو عورتوں کے اور بچیوں کے، لڑکیوں کے گزرنے کی جگہ ہے، اور یہ بے شرم اور کمینہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ بہت بے شرمی کی بات ہے. لہذا اپنی کسی حرکت سے پڑوسی کو تکلیف نہ دے کہ پتا چلا کچرا اپنے گھر کا نکال کے اس کے سامنے پھینک دیا، ایسا کام نہ کرے. اور اگر کوئی پڑوسی کو کوئی ضرورت ہے، اپنی طرف سے کوشش کرے کہ جو کر سکتا ہے کہ اس کی مدد کرے. کبھی پانی کی صورت میں، جیسے پانی کے مسائل ہوتے ہیں، یا کوئی اور صورت ہے، غمی ہو گئی خوشی ہو گئی، کہ اپنی طرف سے تعاون کرے. لیکن ساتھ میں جس کے ساتھ تعاون کیا جائے اس کو بھی چاہیے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے پڑوسی کو اذیت ہو. مثلا اس نے کہا کہ جی 2 گھنٹے کے لیے آپ مجھے مہربانی کر کے اپنا کمرہ دے دیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جی ہمارے مہمان آنے والے ہیں، 2 گھنٹے کے لیے کمرہ کر دیتے ہیں، تو پھر زیادہ دیر نہ کریں. چلو 2 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے سمجھ میں آتا ہے، کم معذرت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ذرا مہمان، یہ نہیں کہ اسی کا ڈیرا جما لیا، ایسا کام نہ کیا جائے. یا اسی طریقے سے بعض مرتبہ کبھی دیواریں آگے پیچھے کرنے کا مسائل آتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ دیندار حضرات بھی اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ زمین کو میں دیوار آگے بڑھا لی پیچھے کر لی، کوئی پرواہ نہیں ہے، افسوس ہوتا ہے اس بات پر. اور اس سے زیادہ افسوس اس وقت بھی ہوتا ہے کہ جب مکان بنواتے ہیں، مکان کی بنیادوں میں اپنی جماعت کی نمازیں ڈالتے ہیں، غریب مزدور کی مزدوریاں ڈالتے ہیں. कि जी अगर हमने मजदूरी ना रोकी तो ये दोबारा काम पे नहीं आएगा। ये अजीब एक तरीका बनाया। हाँ, कोई मुनासिब रोकना समझ में भी आता है कि रोकना है जी, एक इंतजामी बात होती है, मुनासिब रोके। ये थोड़ी कि वो उसको पैसे ही पता चला कि मकान बनवा लिया और अभी बुनियादों के पैसे नहीं दिए। फिर मौलाना साहब इमाम साहब से आकर कहते हैं, इमाम साहब कुरान खानी करवा दीजिए ताकि घर में बरकत हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, जिस घर की बुनियादों में हमारी जमात की नमाजें होंगी, जिस घर की बुनियादों में गरीब मजदूरों की मजदूरियां होंगी, कुरान पाक कुरान खानी करवाने से उस घर में बरकत कैसे आएगी, जरा मुझे बताइए। समझ में आती है बरकत? फिर कुरान खानी करवाने के बाद वहां पर आज को माशाल्लाह गरीब के घर में भी एलसीडी टीवी लगे हुए। क्या जनाब? एलसीडी टीवी वो लगवाए जा रहे हैं ताकि क्रिकेट मैच तो देख सकें कि पाकिस्तानी टीम हारी कैसे। और अफसोस है, इसमें तो आजकल दीनदार भी मुब्तला, क्रिकेट के दीवाने। सलाम करते पूछा, कितने रन हुए? अजीब बात है। बयान खत्म हुआ, बयान खत्म हुआ, यार कितनी विकटें हुई है। बल्कि बाद लोग तो बयान के दौरान वो मोबाइल पे अपनी वो पता नहीं कुछ एक्टिवेट करा लेते ना, जिससे पैगाम आते रहते हैं कि अब इतने आउट हो गए, इतने रन बने, तो वो बयान के दौरान ही देखते रहते हैं। ये आलम है क्रिकेट का, अल्लाह ताला की पनाह। और एक तवज्जो की और जरूरत है, वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गाना बजाना मिटाने के लिए आया हूं। कितनी अजीब बात है कि हमारी मस्जिदों में, बैतुल्लाह शरीफ में, मदीना शरीफ की मस्जिद नबी जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए हैं, अब वहां पर हमारे मोबाइल की घंटियां क्या होती है, बिल्कुल गाना और म्यूजिक होता है। और फिर अजीब अफसोस की बात यह है कि तावील देने वाले कहते हैं असल में हमने ये घंटी इसलिए लगाई है कि इसकी आवाज ज्यादा होती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाइट आई है या गई है? आई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए जब लाइट जाए, एक बच्चे से पूछा ना, उसके उस्ताद ने कि बेटा बिजली कहां से आती है? उसने कहा हमारे मामू के घर से। मैंने कहा है तुम्हारे मामू के घर से? हाँ, जब लाइट जाती है हमारे अब्बा कहते हैं सालों ने बिजली फिर बंद कर दी। अब बताइए, जुमले का कोई फायदा? और सुन्नत यह है कि जब लाइट जाए तो कहे इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, अजर भी मिलेगा। और इससे जब लाइट वापस आ जाए कहे अल्हम्दुलिल्लाह। सालों को गालियां देने से कोई फायदा नहीं है, सालों की जान छोड़ दे। ये हम जिसको साला बना रहे तो हम भी तो किसी के साले हैं, वो हमें साला बनाएगा। इसलिए मेरे शेख फरमाया करते थे, साले मत बोलो, कहो बिरादर निस्पति। क्या आप देखिए अदब, क्या मोहब्बत है। देखिए बच्चों का मामू बोलो, ब्रादर निस्पति बोलो, अगर दादा अप टू डेट है तो कह दे ब्रदर इन लॉ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मोबाइल की घंटी को सादा रखें। इंसान है, मैं इस बात को मैं तो कहता हूं, मैं तो अपनी मस्जिद में मैंने आज तक ऐलान नहीं किया कि मोबाइल की घंटियां बंद कर ले। मैं तो करता, एक साहब ने मुझे कहा क्यों नहीं करते? मैंने कहा मैं इसलिए नहीं करता, इसका ताल्लुक अकल और शऊर के साथ है। अब हम किसी को मस्जिद में लिखवा के लगाएं कि यहां मस्जिद में पेशाब ना करो, इसका ताल्लुक शऊर के साथ है, अकल के साथ है। कि यानी यह कहा जाए कि मोबाइल की घंटी बंद करो, ये तो अकल और शऊर की बात है कि दाखिल होने से पहले मस्जिद में, दाखिल होने से पहले मोबाइल की घंटी बंद करनी चाहिए। रही बात, कभी इंसान है, मैं कहता हूं ये, इंसान कभी भूल भी सकता है, लेकिन कम से कम घंटी सादा तो हो, कुछ मस्जिद का एहतराम तो मनहूस खातिर रहे। तो तीन बातें हो गई ना, अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक किया जाए। तो फरमाया तकुन मोमिन मोमिनन, तुम मोमिन कामिल बनोगे। अल्लाह अकबर। चौथी बात आपने इरशाद फरमाई कि अपने लिए उस चीज को पसंद करो, नहीं वह अहिब्बा लिन्नासी, लोगों के लिए उस चीज को पसंद करो, मा तुहिब्बु लिनफ्सिका جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو تکن مسلمن, تب تم مسلمان کامل بنو گے. اب ایسا نہیں, دیکھیے منع کیا گیا اس بات کو, اس بات کو منع یہ کیا گیا کہ اگر کسی لڑکی کے لیے کہیں رشتہ ڈالا ہوا ہے تو رشتے پہ رشتہ نہ ڈالنا چاہیے. یہ بات سنیے نا حضرات, میں منع کیا. اسی طریقے سے کسی کوئی شخص کہیں ملازمت کرتا ہے تو اس کو, اس ملازم کو اس کے مالک سے کے بارے میں, تمہارا مالک ایسا کرتا ہے, تمہارا مالک ایسا کرتا ہے, تو میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مدر صاحب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکانا, شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکانا, ملازم کو مالک کے خلاف بھڑکانا, اولادوں کو باپ کے خلاف بھڑکانا, کتنی عجیب بات ہے کہ مدر سے کہہ دیا کہ تمہارا باپ تو تمہارے ساتھ ایسے کرتا ہے, بڑی سختی کرتا ہے, تمہارا شوہر ایسے کرتا ہے, یہ تو ایسے تو ہم تو نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے یار لوگوں کی ایک عجیب عادت ہے, بہت ہی دکھ ہوتا ہے افسوس, وہ کیا کہ ویسے تو بیوی سے دبتے ہیں لیکن یاروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں میں نے تو اپنی بیوی کو ایسا دبایا ہے کہ بس بس میں کہتا ہوں دن وہ کہتی ہے دن, میں کہتا ہوں رات وہ کہتی ہے رات, میں کہتا ہوں یہ کپڑا لو وہ کہتی ہے جی جو آپ کہیں گے وہی ہوگا, اور معاملہ اس کے برخلاف ہوتا ہے. لیکن عادت ہے, جس کو معاف کیجیے کراچی کی زبان میں کہا جاتا ہے چھوڑنے کی عادت. معذرت کے ساتھ میں مسجد میں ایسی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں, لیکن مجلس میں بیٹھے اور وہاں پر بیٹھ کے او میں تو ایسا کرتا ہوں, میں تو ویسا اور میں تو ویسا. اسی لیے عورتوں کے لیے بھی ایک بات ہے, ہے تو عجیب سی بات معذرت کے ساتھ لیکن عرض کرتا ہوں کہ عورتوں کو اپنے میاں بیوی والی باتیں یا شوہر بیوی کی باتیں کرتا ہے, یہ جو دوسری عورتوں کو نقل کرتی ہے یہ بہت ہی بدتہذیبی بدتمیزی ہے, بہت ہی بے شرمی کی بات ہے. ان باتوں کو نقل نہیں کرنا چاہیے, یہاں تک کہ عورتوں کو عورتوں سے تجسس اور کھوج بھی نہیں لگانا چاہیے کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے, کھانا پینا لباس دوسری چیزیں, یہ بہت ہی ایسی چیزیں بہت ہی گری ہوئی حرکت اور بےہدا حرکت ہے. کیا کہوں اس کی میں, کس الفاظ میں اس کی جو میں شناخت اور اس کی برائی کو پیش کروں. لیکن یہ حرکتیں اچھی نہیں ہیں کہ بیٹے کو باپ سے بھڑکانا, ملازم کو مالک سے بھڑکانا, کہا آ جاؤ ہم تمہیں اتنی تنخواہ, ارے تم تو اس سے زیادہ کے حقدار تھے, اتنی کم تنخواہ دی ہے. تو میرے پیارے دوستو یہ طریقہ درست نہیں ہے, اسلام نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو کہ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو, یعنی کوئی آدمی جب تم سے مشورہ مانگ رہا ہے تو مشورہ ایسے دو, یہ نہیں کہ اس کے مشورے کو پہ کچھ الٹ مشورہ دے کے وہی کام خود کرنا شروع کر دیا, یہ بھی ایک عجیب بات ہے. اکثر یہ ہوتا ہے, مثلا کسی نے مشورہ کیا کہ میں فلاں جگہ رشتہ ڈالوں, ارے بھائی وہ تو بہت اچھے لوگ نہیں ہیں, اور یہ اور ان کو پتا چل گیا اچھا وہاں انہوں نے کہیں اپنے بیٹے یا فلاں کا رشتہ ڈال دیا. یہ بہت ہی اس کو آپ نے منع فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے وہی بھی چیز پسند کرو جس کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. سبحان اللہ. تو فرمایا تب تکن مسلمن, اب مسلمان کامل بنو گے. چار باتیں ہو گئی نا, پانچویں بات آپ نے فرمائی, بس آخری بات ہے, ولا تکسر الذہن, کثرت سے مت ہنسو, فإن کثرت الذہن تمیت القلب, ہنسی کی جو کثرت ہے یہ دل کو مردہ کرتی ہے. اب آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کثرت یہ ہنسی کی منع, اور اسی حدیث شریف میں اور یہاں مسجد میں بھی ہنسایا جا رہا ہے. اب اس کا رات سنیے, اس ہنسی سے مراد محدثین فرماتے ہیں, اس ہنسی سے مراد وہ ہنسی ہے جو غفلت کی وجہ سے ہو, جو غفلت کی وجہ سے, نمبر ایک. اور نمبر دو وہ ہنسی کہ بس ہر وقت ٹھوٹو ہا ہا ٹھوٹو ٹاٹا, جیسے نوجوان اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, یہ بھی ایک فیشن ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے. اب ہر وقت بڈھوں کے یہاں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں, جوانوں کے یہاں سے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں, ہر وقت ہنسی مذاق ہنسی مذاق. یہ جو کثرت ذہک ہے اس کو کہا کثرت ذہک. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا, ہنسی کی نکیر نفی نہیں کی کہ ہنسو ہی مت, بلکہ فرمایا تکثر الذہک لا تکثر الذہک, یعنی کثرت سے مت ہنسو. تو پتا چلا اسی حدیث شریف میں اسی جملے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کثرت سے ہنسنا منع ہے, تھوڑا ہنسنا منع نہیں ہے. جبکہ روایات موجود ہیں, باب المزاح موجود ہے احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے بھی تھے ہساتے بھی تھے, صحابہ ہنستے بھی تھے ہساتے بھی تھے. ہم نے کسی اپنے بزرگ کو بڑے بڑے علماء کو کسی کو نہیں دیکھا, اگرچہ امت کا غم ان کے دل پر تھا, لوگوں کی اصلاح کی فکر ہوتی تھی, لیکن اس کے باوجود خشک مزاج نہیں ہوتے تھے, ہمیشہ خوش مزاج دیکھا ہوں کہ ہنستے ہنستے لوگوں کا گھر بسانا. لہذا اس سے مراد یہ کہ ہر وقت یہ نہیں کہ جب ملے ہنسی مذاق, جب ملے چھیڑ چھاڑ, نہ سچ نہ جھوٹ, نہ تھوڑا نہ زیادہ, نہ چھوٹا نہ بڑا, کچھ نہ دیکھا, نہ محفل دیکھی نہ کچھ, کہ پتا چلا فوتگی کی مجلس لگی ہوئی ہے, کسی کے گھر میں فوتگی کے لیے گئے, وہاں پہ بھی ہنسی مذاق شروع. یہ وہ چیز ہے جو غفلت کے اوپر دلالت کرتی ہے. اب یہاں کوئی سنجیدہ بات ہو رہی ہے, بس اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایسے لطیفہ چھوڑ دیا کہ جس میں کسی کی پرواہ نہیں کہ بھائی بڑا بیٹا ہے چھوٹا بیٹا ہے کون ہے, ایک حد بندی ہے, ادب ہے, خیال ہے, اس چیز کا خیال رکھے. تو پتہ چلا ہنسنے کی ممانعت نہیں ہے, اس لیے یہ کام نہ کرے کہ ہنسی کو چھوڑ دے کہ جی منع آیا کہ دل کو مردہ کرتا ہے. نہیں, یاد رکھیے گا اس سے مراد کثرت ہے ہنسی کی, ورنہ ہنسنا بولنا بھی چاہیے, خصوصاً اس زمانے میں ہنسنا بولنا بہت ضروری ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا بات کو. کیوں؟ تفکرات خیالات کی وجہ سے. اگر ہنسے گا نہیں تو پاگل ہو جائے گا, اور تجربہ بھی یہ دیکھا. جو اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے کہ ما رأیت احدا اکثر متبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ہنسی مذاق کو منع فرما رہے, صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ جیسا کسی کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اس لیے بھائی جب مسکراہٹ کا ذکر ہوتا ہے تھوڑی سی مسکراہٹ تو لاؤ چہرے پہ, ہنسنے کو نہیں منع کیا, مسکراہٹ تو ہو چہرے پہ. آپ دیکھیں مسلمان, حدیث شریف یہ آپ حضرات جانتے ہیں, مسلمان مسلمان سے مسکرا کے بھی ملے تو یہ بھی صدقہ ہے. سنیے کہ نہیں سنی؟ تو یہ کب کے لیے ہوگی؟ اسی وقت کے لیے. اور ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. تو بھائی جب ماں باپ کے پاس جائے گھر میں پہلے سلام کرے, السلام علیکم, اس کا جواب دے وعلیکم السلام. اب گھر میں جائے ماں باپ کے پاس جائے ان سے ملے مسکرا کے تو ماں باپ کا کتنا دل خوش ہوگا بتائیے. اسی لیے تو کہا کہ مریض کے پاس بھی اس شخص کو عیادت کے لیے نہیں جانا چاہیے جو کیا مریض کو بیمار ہوں میرا تو دل بیٹھا جائے. مریض کہے گا میں تو پہلے ہی مر رہا ہوں تو اور مارنے آئے گا. ایسے شخص کو مریض کی عیادت نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہاں جا کے تسلی دے, ارے ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ تو بیماری کے آسان ہی ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل اچھے ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے. تسلی دینی چاہیے مریض کو, یہ نہیں کہ وہاں جا کے خود ہی رونا شروع کر دے. تسلی دینی چاہیے, مسکراتے ہوئے جائے اس کو تسلی دے, ہے نا بھائی؟ کیسے مسکرانا چاہیے؟ ایسے. غموں کا علاج مسکرانا ہے, سبحان, اور سنت بھی ہے. اس لیے گھر میں داخل ہونا کیسے؟ مسکراتے ہوئے. دادا جب گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے پتا آج بیوی کیا بولے گی؟ لیکن خیریت تو ہے, دماغ ٹھیک ہے, یہی بولے گی نا کہ خیریت تو ہے, تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے, آج ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے آ رہے ہو. تو اس کو کیا جواب دینا ہے؟ اس کو کہنا ہے کہ دماغ پہلے خراب تھا اب ٹھیک ہوا ہے الحمدللہ. کیوں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھ لی ہے. तो सोचे जब शौहर घर में मुस्कुराता दाखिल होगा, बाप को बच्चे देखेंगे कि मेरा बाप मुस्कुराता दाखिल हो रहा है, देखो कितने खुश होगी, घर कैसा अच्छा हो जाएगा। और जल्लाद की तरह दाखिल हुए कि जला के खाक ना कर दूं तो दाग नाम नहीं, भाई इन चीजों से कुछ नहीं होता। ये जल्लादियत जो है ना अपने घर से बाहर रखे, घर में इंसान बन के जाए, फिरौन बन के ना जाए। तो देखिए इंशाल्लाह घर कैसा हंसता बसता रहेगा। अल्लाह ताला अपने करम से ये जो चंद गुजारिशात पेश की गई है इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। पांच बातें बस मुख्तसर आखिर में इसका तकरार करता हूं। नंबर एक, गुनाह से बचने का एहतमाम करें तो सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाएंगे। नंबर दो, के जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया उस पर राजी रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सबसे तमाम इंसानों में सबसे मालदार हो जाएंगे। नंबर तीन बात यह कि पड़ोसियों से हुस्न सलूक किया जाए, अच्छा बर्ताव, कभी अजियत हो जाए उनकी तरफ से उसको बर्दाश्त करें। ये नहीं कि उसने ये किया तो मैं भी ये करूंगा, नहीं, बर्दाश्त कर ले, चलो वो बेचारे पर कोई तकलीफ है उसने क्या, तहम्मुल बर्दाश्त कर ले। तो फरमाया तुम मोमिन कामिल बन जाओगे। चौथी बात यह कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो लोगों के लिए उसी चीज को पसंद करो तो तुम कामिल मुसलमान बन जाओगे। और पांचवी बात, कसरत से मत हंसो, थोड़ा हंसना मना नहीं है, क्यों, हर वक्त जो हंसता रहेगा उससे उसका दिल मुर्दा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा हंसे और मुस्कुराता हुआ दाखिल हो। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने करम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात पर अमल की हम सबको तौफीक अता फरमाकर खुद भी अमल पैरा हो और दूसरों को भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वालेकुम सलाम। एक साहब हाफिज जाहिद साहब, अल्लाह उनको मुकम्मल शिफा, उनके वालिद साहब को भी, हमको भी, उनको भी शिफा था, शिफाए आजिल कामिल और मुस्तमिल अता फरमाए। मेरे शेख फरमाया करते थे जब दुआ के लिए कहें तो ये ना बोलो, उसको फरमाया अपने को भी कहो या अल्लाह हमें भी शिफा दे, उनको भी शिफा दे। सुभान अल्लाह। और सुन्नत भी यही है। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी, रब्बना वफिर ली वली वालिदैया, अपने लिए भी दुआ मांगे, वालिदैन के लिए भी मांगे, वलील मोमिनीन, अब तमाम मोमिनीन के लिए मांगे। इसलिए अपने लिए पहले दुआ मांगना ये भी सही तरीका है कि पहले अपने लिए दुआ मांगे, वालिदैन के लिए, असाज़ा के लिए मांगे, उसके बाद तमाम मुसलमानों के लिए, सारे आलम के लिए भी दुआ मांगे। इनकी वालदा साहिबा की तांग तकलीफ, अल्लाह ताला हमारे बड़ों को भी, हमको भी शिफा सेहत दे, उनकी वालदा साहिबा की भी तकलीफ को आफिस से बदल दे। एक साहब ने अजीब फरमाइश की है, कहने लगे थोड़ा सा जिक्र करवा लें। चलो मुख्तसर सा एक जिक्र करवा लेते तो ये दिलों के सुकून का जरिया है। अल्लाह का नाम लेते हैं तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया वज़कुर इस्मा रब्बिका, अपने रब का नाम लेते रहो। और रब का नाम क्या है भाई, अल्लाह सुभान। और हदीस शरीफ में आता है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक जमीन पर अल्लाह अल्लाह कहा जाता रहेगा, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी। इसलिए अल्लाह का नाम, और फरमाया वज़कुर इस्मा रब्बिका, रब का नाम लेते रहो। पता चला रब का नाम में जिक्र किया, इसका मतलब है कि मोहब्बत से नाम लो, क्योंकि पालने वाले से मोहब्बत होती है, दादा अल्लाह का नाम मोहब्बत से। चलो थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र करते हैं, कैसे, इस तरह से कि थोड़े एक जबान मेरे मुंह में है और एक जबान मेरे दिल में है और दोनों से अल्लाह का नाम निकलता है। और थोड़ा सा शेर भी बीच में पढ़ लेंगे, शेर चटनी लगाना मसाले के तौर पे होता है, चटनी के तौर पे होता है, वरना असल तो जिक्रुल्लाह ही है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बिरयानी तो असल होती है उसमें रायता या खीरे के साथ उसका मजा बढ़ जाता है, हरी मिर्च बाज लोग खाद डालते हैं उससे मजा बढ़ जाता है।
आहरा जुजास माहंदम नबूल राज रावल खुदा महरम नबूल राज रावल खुदा महरम नबूल अल्लाह जल जलालुहु व तआला शानू Allah. सा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है, आशिकों का मीना और जाम है, नारे मस्ताना खुश मियाए दम, नारे मस्ताना खुश मियाए दम, ताबद जाना चुनी मी बाए दम, ताबद जाना चुनी मी बाए दम, अल्लाह 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 अल्लाह। जैसे तड़पे मछली पानी के बगैर, जैसे तड़पे मछली पानी के बगैर, दे तड़प उसे सिवा अपने बगैर, दे तड़प उसे सिवा अपने बगैर, कुर्ब की लज्जत चखा कर है खुदा, कुर्ब की लज्जत चखा कर है खुदा, रंज दूरी में न कर फिर मुबतला, रंज दूरी में न कर फिर मुबतला, ऐ खुदाए पाक ऐ रब्बे करीम, ऐ खुदाए पाक ऐ रब्बे करीम, बख्श दे मेरे गुनाहाने आज़ीम, बख्श दे मेरे गुनाहाने आज़ीम, बख्श दे मेरे गुनाहाने आज़ीम, अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु व तआला शानुहु।
दुआ कर लीजिए कि अल्लाह अपने कर्म से हमारे इस मिल बैठने को कबूल फरमा दीजिए, इसको या अल्लाह ताला हमारी दीनी तरक्की का जरिया बना दीजिए, या अल्लाह अपने कर्म के सदके में हमारे खताओं को मुआफ़ फरमा दीजिए, हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दीजिए, या अल्लाह हमारी गुनाहों की आदत को अपनी फरमाबरदारी की आदत से तब्दील फरमा दीजिए, हमारे गंदे अखलाक को अच्छे अखलाक से तब्दील फरमा दीजिए, या अल्लाह अपने कर्म के सदके में 100% हम सबको शरीयत और सुन्नत और अपने बुजुर्गों के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, और या अल्लाह 100% शरीयत और सुन्नत और हमारे बुजुर्गों के तरीके के मुताबिक खिदमत दीन की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह अपने कर्म के सदके में या अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत के लिए खास फरमा, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत अता फरमा, ऐसा ईमान ऐसा यकीन अता फरमा कि हर लम्हा हर सांस आपको राजी और खुश रखे, और एक लम्हा और एक सांस आपकी नाफरमानी में ना गुजारे, या अल्लाह अपने कर्म के सदके में या अल्लाह आपने अपना नाम लेने की तौफीक अता फरमाई, अपने नाम पाक के सदके में हम सबको अपना बना लीजिए, या अल्लाह आप बड़े आपका नाम बड़ा, जितना बड़ा आपका नाम है उतनी बड़ी बड़ी मेहरबानी हम सब पर फरमा दीजिए, या अल्लाह अपने कर्म के सदके में हमारे कामों को आसान फरमा, हमारी जरूरियात को पूरा फरमा, हम सबको रिस्के हलाल आफियत फरावानी और आसानी के साथ अता फरमा, या अल्लाह हम सबको सेहत जिस्मानी अता फरमा, सेहत रूहानी अता फरमा, या अल्लाह अहले मकूस के कर्जों को अता फरमा, अहले हाजत की हाजत रवाई फरमा,
اہل مرض کو اہل شفا بنا، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ظالم کو اس کے ظلم سے باز فرما، یا اللہ ظالموں کو ظلم سے باز فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور ہم سب کو ہماری گھر ہمارے گھر والوں کو ہماری اولادوں کو نیک اور صالح اور فرما بردار بنا. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں جو شوہر بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما، جو بیویاں شوہروں کی نافرمان بنی ہوئی ہیں ان کو مطیع فرما بردار بنا. یا اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ، اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ اور اپنے بڑوں کا باادب بنا، اپنے چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما، ہمارے دلوں میں رحم داخل فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمارے مزاج میں حلم، یا اللہ ہمارے مزاج میں رحمت عطا فرما، ہمارے مزاج میں رحمت عطا فرما، ہماری طبیعتوں میں برداشت عطا فرما. یا اللہ ہماری طبیعتوں میں برداشت عطا فرما، جملہ صفات حمیدہ عطا فرما، توکل، رضا بالقضاء، تسلیم و رضا، صبر، یا اللہ تفویض اللہ، اپنی محبت، اپنی عظمت، اپنا خوف، یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما، عبادت کا ذوق و شوق عطا فرما. یا اللہ اپنی ذات و صفات کی عظمت ہمارے دلوں میں عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے دین کے خادموں کی حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک کو سلامت رکھیے. یا اللہ تعالیٰ جن علماء اور جن مسلمانوں نے قربانی دے کر اس ملک کو بنایا، یا اللہ تعالیٰ ان کے پسینے، ان کے خون کی، ان کی آہوں کی، ان کی آنسوؤں کی، ان کی آہوزاری کی لاز رکھ لیجیے. ہمارے اس ملک کو یا اللہ استحکام عطا فرما، یہاں کی تجارت میں برکت فرما، معیشت میں برکت فرما، زراعت میں برکت فرما. یا اللہ تمام مسلمان اہل پاکستان کے دلوں کو یا اللہ جوڑ دیجئے. یا اللہ زبان اور علاقوں کی جو تقسیم ہے اس کو محبتوں سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں عاجزی و تواضع عطا فرما، اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ اس ملک میں سکون عطا فرما، ہمارے شہروں میں یا اللہ امن قائم فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو یا اللہ تعالیٰ جو امن کو امن کی کوششیں کر رہے ہیں ان کی مدد فرما. یا اللہ اہل شر کی، یا اللہ تعالیٰ اہل شر سے تمام مسلمان اور اہل پاکستان کی حفاظت فرما، ان کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ تعالیٰ تمام عالم میں مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت کو عام فرما، تا فرما، تمام فرما، سارے عالم پر اپنی رحمت کو یا اللہ عام اور تمام فرما دیجئے. اور ہمارے اس پل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی، اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا، گناہوں کی مغفرت اور معافی کا ذریعہ بنا. ہمارے جن بھائیوں، دوستوں، بہنوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، یا اللہ ان کی تمام جملہ جائز مقاصد حسنہ میں کامیاب فرما. جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، یا ہمیں جن کے لیے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ تعالیٰ تمام کو جملہ مقاصد حسنہ میں کامیاب فرما دیجئے. سلامتی ایمان، سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے. سلامتی ایمان، سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کی مغفرت بے حساب فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہم انا نسألک العفو والعافية فی الدنیا والآخرة. اللہم انا نسألک رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللہم انا نسألك من خیر ما سألك من نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. اللہم تقبل هذه الدعوات بحق انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم انك ملك مقتدر ما تشاء من امر يكون. اسعدنا في الدارين اللهم كلنا ولا تكن علينا, وانصرنا على من بغى علينا, واعنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء. وصل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.